شاہتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور الله. اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، اللہ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سہ بھائیو، 1429 سنہ ہجری کے ربیع الغوث کی چھٹی شب ہے اور میں آپ کی خدمت میں وضو اور سائنس کے متعلق مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ عز و جل. ایک صاحب کا بیان ہے، میں نے بیلجیم میں یونیورسٹی کے طالب علم کو اسلام کی دعوت پیش کی، اس نے سوال کیا وضو میں کیا کیا سائنسی حکمتیں، میں لاجواب ہو گیا، اس کو ایک عالم کے پاس لے گیا لیکن ان کو بھی اس کی معلومات نہ تھی. یہاں تک کہ سائنسی معلومات رکھنے والے ایک شخص نے اس کو وضو کی کافی خوبیاں بتائیں مگر گردن کے مسحہ کی حکمت بتانے سے وہ بھی قاصر رہا. وہ طالب علم چلا گیا، کچھ عرصے بعد آیا اور کہنے لگا ہمارے پروفیسر نے دوران لیکچر بتایا اگر گردن کی پشت اور اطراف پر روزانہ پانی کے چند قطرے لگا دیے جائیں تو ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز کی خرابی سے پیدا ہونے والے امراض سے تحفظ حاصل ہو جاتا ہے. یہ سن کر وضو میں گردن کے مسحہ کی حکمت میری سمجھ میں آ گئی، لہذا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مغربی ممالک میں مایوسی یعنی ڈپریشن کا مرض ترقی پر ہے، دماغ فیل ہو رہے ہیں، پاگل خانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. نفسیاتی امراض کے ماہرین یعنی سائیکولوجسٹ کے یہاں مریضوں کا تانتا بندھا رہتا ہے. مغربی جرمنی کے ڈپلوما ہولڈر ایک پاکستانی فیزیو تھراپسٹ کا کہنا ہے مغربی جرمنی میں ایک سیمینار ہوا جس کا موضوع تھا مایوسی یعنی ڈپریشن کا علاج ادویات کے علاوہ اور کن کن طریقوں سے ممکن ہے. ایک ڈاکٹر نے اپنے مقالے میں یہ حیرت انگیز انکشاف کیا کہ میں نے ڈپریشن کے چند مریضوں کے روزانہ 5 بار منہ دھلائے، کچھ عرصے کے بعد ان کی بیماری کم ہو گئی. پھر ایسے ہی مریضوں کے دوسرے گروپ کے روزانہ 5 بار ہاتھ منہ اور پاؤں دھلوائے تو مرض میں بہت افاقہ ہو گیا. یہی ڈاکٹر اپنے مقالے کے آخر میں اعتراف کرتا ہے، مسلمانوں میں مایوسی کا مرض کم پایا جاتا ہے کیونکہ وہ دن میں کئی مرتبہ ہاتھ منہ اور پاؤں دھوتے یعنی وضو کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ یعنی کارڈیولوجسٹ کا بڑے وثوق کے ساتھ کہنا ہے، ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو وضو کرواؤ، پھر اس کا بلڈ پریشر چیک کرو، لازمن کم آئے گا۔ ایک مسلمان ماہر نفسیات ڈاکٹر کا قول ہے، نفسیاتی امراض کا بہترین علاج وضو ہے۔ مغربی ماہرین نفسیاتی مریضوں کو وضو کی طرح روزانہ کئی بار بدن پر پانی لگواتے ہیں۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، وضو میں جو ترتیب وار اعضاء دھوئے جاتے ہیں یہ بھی حکمت سے خالی نہیں، چنانچہ پہلے ہاتھوں کو پانی میں ڈالنے سے جسم کا اعصابی نظام مطلع ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ چہرے اور دماغ کی رگوں کی طرف اس کے اثرات پہنچتے ہیں۔ وضو میں پہلے ہاتھ دھونے، پھر کلی کرنے، پھر ناک میں پانی ڈالنے، پھر چہرہ اور دیگر اعضاء دھونے کی ترتیب فالج یعنی پیرالائز کی روک تھام کے لیے مفید ہے۔ اگر چہرہ دھونے اور مسح کرنے سے آغاز کیا جائے تو بدن کئی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ وضو، ہمیں تو خیر آقا نے جو طریقہ بتایا اس پر عمل کرنا ہے اللہ اور رسول کی رضا کے لیے، لیکن جتنی بھی سنتیں یہ اس میں حکمتیں بھری ہوئی ہیں، الحمدللہ دنیاوی بھی اس میں بہت فوائد ہیں۔ تو ہر سنت مخزن حکمت ہے۔ مسواک ہی کو لے لیجئے، بچہ بچہ جانتا ہے کہ وضو میں مسواک کرنا سنت ہے، اور اس سنت کی برکت کا کیا کہنا۔ ایک بیپاری کا کہنا ہے، سوئٹزرلینڈ میں ایک نو مسلم سے میری ملاقات ہوئی، اس کو میں نے تحفتاً مسواک پیش کی، اس نے خوش ہو کر اسے لیا اور چوم کر آنکھوں سے لگایا، اور ایک دم اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے جیب سے ایک رومال نکالا، اس کی تہہ کھولی تو اس میں سے تقریباً 2 انچ کا چھوٹا سا مسواک کا ٹکڑا برآمد ہوا۔ کہنے لگا، میری اسلام آوری کے وقت مسلمانوں نے مجھے یہ تحفہ دیا تھا، میں بہت سنبھال سنبھال کر اس کو استعمال کر رہا تھا، یہ ختم ہونے کو تھا، لہذا مجھے تشویش تھی کہ اللہ اکرم عز و جل نے کرم فرمایا اور آپ نے مجھے مسواک عنایت فرما دی۔ پھر اس نے بتایا کہ ایک عرصے سے میں دانتوں اور مسوڑوں کی تکلیف سے دو چار تھا، ہمارے یہاں کے ڈینٹسٹ سے ان کا علاج نہیں بن پڑ رہا تھا، میں نے اس مسواک کا استعمال شروع کیا، تھوڑے دنوں میں مجھے افاقہ یعنی فائدہ ہو گیا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو وہ حیران رہ گیا اور پوچھنے لگا، میری دوا سے اتنی جلدی تمہارا مرض دور نہیں ہو سکتا، سوچو کوئی اور وجہ ہوگی۔ میں نے جب ذہن پر زور دیا تو خیال آیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور یہ ساری بہاریں مسواک ہی کی ہیں۔ جب میں نے ڈاکٹر کو مسواک دکھائی تو وہ حیرت سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، ہم اسلامی ملک میں، ہمارے مسواک کی فراوانی ہے، اس لیے ہم کو اس کی اتنی شاید قدر نہیں کہ دیکھا وہ نو مسلم کہ جہاں مسواک میسر نہیں تھی وہاں اس کو مسواک کی کتنی قدر تھی۔ اللہ ہمیں بھی قدر نصیب فرمائے۔ یقیناً مسواک میں بے شمار دینی و دنیاوی فوائد ہیں، اس میں متعدد کیمیاوی اجزاء ہیں جو دانتوں کو ہر طرح کی بیماری سے بچاتے ہیں۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضرت سیدنا عطوہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان عالی شان ہے، مسواک سے قوت حافظہ بڑھتی، درد سر دور ہوتا اور سر کی رگوں کو سکون ملتا، اس سے بلغم دور، نظر تیز، معدہ درست اور کھانا ہضم ہوتا ہے، عقل بڑھتی، بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہوتا، بڑھاپا دیر میں آتا اور پیٹ مضبوط ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسواک کے بارے میں تین احادیث نے مبارکہ، نمبر ایک، جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث میں۔ نمبر دو، جب سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک کرتے۔ نمبر تین، مسند امام احمد کی روایت ہے، تم مسواک کو لازم پکڑ لو کہ یہ منہ کو پاک کرنے والی اور رب تعالی کو راضی کرنے والی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اطباء یعنی طبیبوں کا کہنا ہے، بعض اوقات گرمی اور معدے کی تیزابیت سے منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں اور اس مرض سے خاص قسم کے جراثیم منہ میں پھیل جاتے ہیں، اس کے لیے منہ میں تازہ مسواک ملیے اور اس کے لعاب کو کچھ دیر تک منہ کے اندر پھراتے رہیے، اس طرح کئی مریض ٹھیک ہو چکے ہیں۔ تو مسواک میں منہ کے چھالوں کا علاج ہے، اللہ اکبر، جبکہ مسواک تازہ ہو، اور اگر یہ تازہ مسواک کا لعاب منہ میں جو ہے مسواک کرنے کے بعد نگل جائیں گے تو یہ آنکھوں کی روشنی کو تیز کرتا ہے۔ ماہرین کی تحقیق کے مطابق 80% امراض معدہ اور دانتوں کی خرابی سے پیدا ہوتے ہیں، عموماً دانتوں کی صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے مسوڑوں میں طرح طرح کے جراثیم پرورش پاتے، پھر معدے میں جاتے اور طرح طرح کے امراض کا سبب بنتے ہیں۔ یاد رہے، ٹوتھ برش مسواک کا نعمل بدل یعنی الٹرنیٹ نہیں ہے، بلکہ ماہرین نے اعتراف کیا ہے کہ جب برش کو ایک بار استعمال کر لیا جاتا ہے تو اس میں جراثیم کی تیز جم جاتی ہے، پانی سے دھلنے پر بھی وہ جراثیم نہیں جاتے بلکہ وہیں نشو و نما پاتے رہتے ہیں، یعنی ان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ برش کے باعث دانتوں کی اوپری قدرتی چمکیلی تہ اتر جاتی ہے۔ مزید کہتے ہیں، برش کے استعمال سے مسوڑے آہستہ آہستہ اپنی جگہ چھوڑتے جاتے ہیں، جس سے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان خلا یعنی گیپ پیدا ہو جاتا ہے اور اس میں غذا کے ذرات پھنستے سڑتے اور جراثیم اپنا گھر بناتے ہیں۔ اس سے دیگر بیماریوں کے علاوہ آنکھوں کے طرح طرح کے امراض بھی جنم لیتے ہیں، اس سے نظر کمزور ہو جاتی، بلکہ بعض اوقات آدمی اندھا ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں تو برسوں سے مسواک کرتا ہوں مگر میرے تو دانت اور پیٹ دونوں ہی خراب ہیں۔ میرے بھولے بھالے اسلامی بھائی، اس میں مسواک کا نہیں، آپ کا اپنا قصور ہے۔ میرا گمان ہے شاید آج لاکھوں میں سے کوئی ایک آدھ ہی ایسا ہو جو صحیح اصولوں کے مطابق مسواک استعمال کرتا ہو۔ ہم لوگ اکثر جلدی جلدی دانتوں پر مسواک مل کر، بلکہ مس کر کے، وضو کر کے اٹھ کر چل دیتے ہیں، یعنی یوں کہیے کہ مسواک نہیں کرتے بلکہ رسم مسواک ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ مسواک کرنا سنت ہے کہ 14 حروف کی نسبت سے مسواک کے 14 مدنی پھول اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے چلیے۔ نمبر ایک، مسواک کی موٹائی چھنگلیا، اس کو خنصر بھی کہتے ہیں، چھوٹی انگلی، تو مسواک کی موٹائی چھنگلیا یعنی چھوٹی انگلی کے برابر ہو۔ مسواک ایک بالشت سے زیادہ لمبی نہ ہو ورنہ اس پر شیطان بیٹھتا۔ نمبر تین، اس کے ریشے نرم ہوں کہ سخت ریشے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان خلا یعنی گیپ کا باعث بنتے ہیں. نمبر چار, مسواک تازہ ہو تو بہت بہتر, ورنہ کچھ دیر پانی کے گلاس میں بھیگو کر نرم کر دیجئے. نمبر پانچ, اس کے ریشے روزانہ کاٹتے رہیے کہ ریشے اس وقت تک کارآمد رہتے ہیں جب تک ان میں تلخی باقی رہے. نمبر چھ, دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کیجئے. سات, جب بھی مسواک کرنا ہو کم از کم تین بار کیجئے. آٹھ, ہر بار دھو لیجئے. نو, مسواک سیدھے ہاتھ میں اس طرح لیجئے کہ چنگلیاں اس کے نیچے اور بیچ کی تین انگلیاں اوپر اور انگوٹھا سرے پر رہے. دیکھیے, چنگلیاں چھوٹی انگلی اور انگوٹھا یہ پیچھے کی طرف ہے, تو اس طرح مسواک کو پکڑنا چاہیے. طریقہ یہ, پہلے سیدھی طرف کے اوپر کے دانتوں پر, پھر الٹی طرف کے اوپر کے دانتوں پر, پھر سیدھی طرف نیچے, پھر الٹی طرف نیچے مسواک کیجئے, اور اس طرح یہ دھو دھو کر تین مرتبہ کرنا ہے. مگر میں نے تو آپ کو صرف ہلا کر بتا دیا, اچھی طرح مانجنا ہے. جیسے برتن کو مانجتے ہیں نا, تو کچھ دیر مانجنا پڑے گا, خالی یوں کر کے اس طرح نہیں ہوگا, بلکہ اطمینان سے کچھ دیر تک. اتنا بھی تیزی سے نہ کریں ورنہ مسوڑوں میں زخم ہونے کا امکان ہے. زیادہ زور سے کریں گے, اس میں یہ احتیاط ہونی چاہیے کہ جو دانت ہے نا, دراصل دانت اس طرح جیسے بال ہیں, خود انہیں ہم بولتے ہیں کہ دانت میں تکلیف ہے, تو یہ ہم سمجھو کہ یہ ایک عرف ہے کہ ہم کہتے ہیں دانت میں تکلیف ہے. حقیقت میں دانت میں درد ہوتا ہی نہیں, جیسے بال میں درد نہیں ہوتا, بال کو کاٹو تو پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہ دانت ہے, دانت کو بھی حقیقت میں دانت کو تکلیف نہیں ہوتی. اب دانت کو مارا تو تکلیف جو ہوئی نا, تو یہ حقیقت میں دانت کو نہیں ہوئی, یہ مسوڑے کو تکلیف ہوتی ہے, مسوڑا گوشت کا ہے. تو مسوڑے سے بچا کر مسواک کرنی ہے, ورنہ یہ مسوڑے کی جو یہ جہاں دانت لگے ہوئے نا, یہ مسوڑے کی گوشت جو نا یہ اوپر اٹھے گا, اس کو اگر آپ یوں بار بار اس کو دھکا لگے گا تو اس طرح دانت پر مسوڑے کی گرفت جو ہے وہ کمزور پڑے گی. تو یہ صرف دانتوں کو رگڑنا ہے, مسوڑے کو رگڑنے میں احتیاط کرنی ہے. بے شک تھوڑا بہت مسوڑے کو یہ اس طرح, یہ مسوڑوں, تاکہ یہ مسوڑے جو ہے نا یہ ان کے دانتوں پر گرفت مضبوط ہو, لیکن جب مسوڑوں پر آپ کریں گے تو اس کو احتیاط کے ساتھ کریں گے کہ زخم نہ ہو جائے. اسی طرح پیچھے کے بھی کبھی کبھی, یہ ویسے حکمت کی بات بتا رہا ہوں, کہ انگلیوں سے بھی اس طرح مسوڑوں کو مساج کر لینا چاہیے. تو اگر تھوڑا بہت اوپر کو اٹھ بھی گئے ہوں گے تو یہ مسوڑے جو ہیں یہ اپنے دانتوں کو مزید گرفت میں لے لیں گے. اب اس میں آپ کو شاید یہ شکایت ہوگی بعضوں کو کہ خون نکل آئے گا. اب خون اگر نکل آئے گا تو خون نکلنے کے اسباب میں سے ایک تو یہی ہے کہ مسواک صحیح کرتے نہیں ہیں, دانتوں کی صفائی نہیں کرتے. تو جب دانتوں کی صفائی نہیں کرتے نا, تو مسوڑے اور دانتوں کے درمیان غذائی اجزاء جمع ہو جاتے ہیں. جب یہ جمع ہو جاتے تو یہ سخت ہو جاتے ہیں, چونے کی طرح سخت. اس کو ٹارٹر بولتے ہیں. تو یہ ٹارٹر چونے کی طرح جم جاتا ہے. تو جب یہ دانت اور مسوڑے کے درمیان ٹارٹر جمے گا, تو جب آپ مسوڑے کو انگلی لگائیں گے یا مسواک کریں گے یا کوئی پھل وغیرہ کھائیں گے, کوئی بھی چیز کھائیں گے, تو ظاہر ہے کہ وہ مسوڑے پر اس اور وہ دانت پر جب زور پڑے گا تو جو چونا ہے وہ چبھے گا, تو اس سے وہ خون نکلتا ہے. اب یہ خون کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے, یہ پھر آسانی سے جاتا نہیں ہے. اور یہ ایک تعداد ہے ہمارے معاشرے میں جن کو دانتوں سے خون آنے کا مرض ہے, اور حقیقت میں وہ دانت سے خون نہیں آتا. جیسے دانت کا میں نے عرض کیا کہ دانت تو جیسے بال, ایسے ناخن یہ دانت, اصل میں وہ مسوڑے سے خون آتا ہے, لیکن عرفاً ہم دانتوں سے خون آنا کہتے ہیں. یہ کہنے میں بھی حرج نہیں ہے, کہ دانتوں سے خون آتا ہے, تو اس کا پھر علاج کرنا ہوگا. ایک تو صورت یہ ہوتی ہے کہ اچھا ڈینٹسٹ ہو, ورنہ آج کل چونکہ پروفیشنل جو ہوتے ہیں اور ساری جو بھی دکان کھول کر بیٹھے ہیں وہ پروفیشنل ہی ہیں, پیسہ کمانے بیٹھے ہیں. مگر یہ کہ ہمدرد قسم کے پروفیشنل ہو نا, پیسے لیں لیکن ایک مسلمان سے صحیح معنی ہمدردی کریں. ایسے ڈینٹسٹ بھی کم, ایسے ڈاکٹر بھی کم اس معاشرے میں, بہت جھوٹ اور دھوکا بہت چلتا ہے. تو وہ کرتے کیا ہیں, وہ بار بار دھکے کھلاتے کہ کل آنا پرسوں آنا, پھر یہ اسکیلنگ, اس کا علاج جو ہے نا اسکیلنگ کرتے ہیں سے, وہ لوہے کے مڑے ہوئے کچھ اوزار ہوتے ہیں, یہ انسٹرومینٹس ہوتے ہیں کچھ اسٹیل کے, اس سے یہ کھرچ کھرچ کر یہ نکالتے ہیں وہ ٹارٹر. تو اس پہ خون تو کافی نکلتا ہے لیکن پھر کچھ دن کے لیے بہتری ہو جاتی. لیکن وہ کرتے کیا, دو دانتوں کا کریں گے تو 500 روپے لے لیں گے, پھر بولیں گے پرسوں آنا. تو انسٹرومینٹس کے ذریعے وہ دانتوں کی صفائی کرتے, اور خاص کر وہ ڈینٹل پروپ, ایک اسٹیل کا آلہ ہوتا ہے, اس کی مخصوص طریقے پر اوپر کا حصہ جو وہ مڑا ہوا ہوتا ہے, اس کے ذریعے وہ نکالتے ہیں, وہ ٹارٹر نکالتے ہیں. دو دانتوں کا نکالیں گے, پھر بولیں گے پرسوں آنا, پھر بولیں گے منگل کو آنا, پھر بولیں گے جمعرات کو آنا. تو یہ کئی دھکے کھلوا کر 500-500 روپے, 1000-1000 روپے, 800-800 روپے, 400-400 روپے وہ نکال کر 1000 روپے لگا دیتے ہیں. کیونکہ ایک بار وہ اگر کریں گے اور آپ کو تھوڑی دیر میں فارغ کریں گے اور بولیں گے 3500 دو, تو آپ کی چیخ نکل جائے گی. تو تھوڑا تھوڑا کر کے یہ آپ کو دھکے کھلاتے ہیں. یہ دیکھیں ڈینٹل پروپ. اور اسی طرح اگر وہ دانتوں کے مسوڑوں میں کوئی ذرہ پھنسا ہوا ہے تو نماز میں بھی وہ اس کی ممانعت ہے, کہ حدیثوں میں کہ فرشتوں کو سخت اس سے اذیت ہوتی ہے کیونکہ وہ قراءت نہیں کر پاتے. تو جب مسلمان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو قراءت جب وہ کرنے لگتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ پر منہ رکھ دیتا ہے اور تلاوت سنتا ہے. تو اس طرح جب اس کے منہ میں یہ ذرہ پھنسا ہوتا ہے تو اس سے سخت اذیت ہوتی ہے, فرشتے کو تکلیف ہوتی ہے.
وبا, وہ آپ ڈینٹل پروپ جو دکھا رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اب اس کا استعمال بھی شروع ہو, تو ہمارے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کو یہ کس طرح استعمال کرنا چاہیے؟
دیکھیں میں تو آپ کو نمونتاً دکھا رہا ہوں, استعمال کرنے کی ترغیب نہیں دے رہا, کیونکہ اس کا استعمال کرنا بھی ایک فن ہے. اگر عام آدمی استعمال کرے گا تو وہ پھر مسوڑوں کو چھیل ڈالے گا اور پھر مجھے دعائیں دے گا یا دعائیاں دے گا میرے. تو اب آپ بولیں گے تو آپ کیوں استعمال کرتے ہو؟ تو ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے, انداز ہوتا ہے. میں سمجھدار تو زیادہ نہیں ہوں لیکن بہرحال مجھے یہ سمجھو آ گیا ہے, وہ دانتوں صاف کرتے کرتے تو میرے کو الحمدللہ اس سے زخمی ہوتا نہیں, میں عام طور پہ تجربہ ہو گیا. آپ تجربہ کرنے سے پہلے کہیں زخمی ہو گئے اور خدا نہ کرے کوئی سیپٹک کی ترکیب بن گئی تو پھر یہ کہ آپ میرے سے ناراض ہو جائیں گے. تو اس لیے میں آپ کو ترغیب نہیں دلاتا کہ اس کا استعمال کریں, نہ اس کا استعمال کرنا سنت ہے. استعمال تو وہی کڑوی سینکھ ہو افضل وہی ہے کہ جیسے نیم کی سینکھ ہو اس سے دانت صاف کیے جائیں. مگر میں نے کہا نا کہ میرے ایک دو جگہ گیپ ہے تو وہ سینکھ وہاں پہنچتی ہے, وہ دور مطلب اندر میں, تو وہ لکڑی کام نہیں کرتی وہاں, تو اس لیے مجبوراً مجھے یہ رکھنا پڑا. تو یہ سنت نہیں ہے اور منع بھی نہیں ہے, بلکہ اس سے دانتوں کا خلال کرنے کی سنت ادا ہو جاتی ہے. صفائی اس تنکے کے مقابلے میں میرے دانتوں کی خصوصیت ہے کہ اچھی طرح ہو جاتی ہے الحمدللہ. اور اس کا پھر صحیح طریقہ یہ کہ جو استعمال کرے اور اس کو سیکھے, کسی سے ڈینٹسٹ وغیرہ سے دوستی ہو تو, میں نے کسی سے سیکھا نہیں ہے, جائے استاد خالی ہست, میں نے خود ہی سیکھا اپنے آپ. تو اس کا طریقہ جو ہے نا وہ ڈاکٹری طریقہ وہ یہ ہے کہ ایک بار استعمال کرنے کے بعد اس کو بوائل کیا جائے, یعنی گرم پانی میں اس کو ابالا جائے تاکہ اس کے جراثیم مر جائے. اس کا صحیح طریقہ یہ ہے, لیکن شاید یہ طریقہ تو ڈینٹسٹ بھی کرتے ہو نہ کرتے ہو. اگر صحیح معنوں میں اس کو بوائل کیا ہے نا اور پھر اگر خدا نہ خدا زخم بھی آ گیا تو امید ہے کہ سیپٹک نہیں ہوگا. لیکن بار بار اس کو بوائل کرنا, اسٹرلائز کرنا بولتے ہیں اس کو, اس کا اسٹرلائزیشن جو ہے بار بار بہت مشکل ہے. تو اگر منہ میں خون آتا ہے تو ایک تو یہ اس کی وہی دانتوں کی اسکیلنگ, اس کی صفائی کروا لی جائے. دوسرا یہ کہ کھانے پینے میں احتیاط کی جائے. تجربے کی بات ہے کہ اگر کھانا بھوک سے کم کھائیں گے, جیسا کہ حدیثوں میں کہ بھوک کے تین حصے کر لو, ایک حصہ غذا, ایک حصہ پانی, ایک حصہ ہوا, تب تو کوئی مرض میرا خیال ہے وہ مڑ کر بھی نہیں دیکھے گا آپ کی طرف انشاءاللہ. مگر بہرحال بیماریاں آتی ہیں لیکن بہت کم. جیسے ابھی آپ نے سنا کہ معدے کی خرابی کی وجہ سے تقریباً 80% امراض ہوتے ہیں, تو انشاءاللہ ان 80% امراض سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے جبکہ کھانے میں احتیاط ہوگی. لیکن آج کل بھوک کے تین حصے کا شاید تین گنا کھایا جاتا ہو بھوک سے تو تعجب نہیں. تو دانتوں کی یہ تکلیف جو ہے خون کی اور طرح طرح کے امراض دانتوں کے, یہ معدے کی خرابی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. اسی طرح منہ میں چھالے کا بھی تذکرہ بھی آیا تھا, تو منہ کے چھالے جو ہے نا یہ بھی پیٹ کی خرابی کی وجہ سے اکثر ہوتے ہیں, کیونکہ زیادہ کھانے سے پیٹ میں تیزابیت بڑھتی ہے اور تیزابیت وہ ظاہر ہوا کے ذریعے وہ زبان کو لگتی ہوگی, تو اس طرح وہ تیزابیت کی وجہ سے زبان میں بعض اوقات وہ گال کے اندر کے حصے میں چھالے پڑ جاتے ہیں. تو اگر کھانے میں احتیاط کریں گے آٹومیٹک تیزابیت کم ہوگی. جیسے بعضوں کو سینے میں بہت جلن مچتی ہے, تو اس کو بھی اگر وہ کھانے پر ایک دو بار کم کھائے گا تو نہیں, ارے وہ کھانے پر اگر کنٹرول کر لے گا تو انشاءاللہ عز و جل حیرت انگیز طور پر وہ دیکھے گا کہ اس کی بیماری ایسی دور ہوگی کہ جیسے پہلے کبھی تھی نہیں. تجربہ شرط ہے, اگر فائدہ نہ ہو تو مجھے کہنا. دیکھیں طبیب گارنٹی نہیں دیتا, یہ جو لکھا ہوتا ہے کہ مطلب گارنٹی شدہ علاج, تو یہ ذنیات پر ہوتا ہے. میں ویسے آپ کو محبت میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں, انشاءاللہ یہ بیماریاں چلی جائیں گی. یعنی انشاءاللہ کے ساتھ اپنی بات کو مقید کیا ہے, اللہ چاہے گا تو چلی جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. چت لیٹ کر مسواک کرنے سے تلی بڑھ جانے اور مٹھی اس طرح مٹھی باندھ کر مسواک کرنے سے بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہے. نمبر 13, مسواک وضو کی سنت قبلیہ ہے, البتہ سنت مؤکدہ اسی وقت ہے جبکہ منہ میں بدبو ہو. وضو کرنے سے پہلے جب منہ میں بدبو ہے تو اب سنت مؤکدہ ہے, اور اگر منہ میں بدبو نہیں تو سنت مؤکدہ نہیں ہے, غیر مؤکدہ ہے. اور اس کا تعلق وضو کی, یہ وضو سے پہلے کی سنت ہے, سنت قبلیہ. نمبر 14, مستعمل یعنی استعمال شدہ مسواک کے ریشے نیز جب یہ ناقابل استعمال ہو جائے تو مسواک پھینک مت دیجئے. پھینکنا نہیں, یہ اعلی ادائے سنت ہے, کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیجئے یا دفن کر دیجئے, سمندر میں ڈال دیجئے. اسی طرح منہ میں جو ریشے نکلتے ہیں مسواک کرنے سے منہ میں ریشے, تو یہ بھی اعلی ادائے سنت کے ریشے ہیں, تو اس کو بھی پھینکا نہ جائے بلکہ اس کو بھی احتیاط سے منہ سے چن کر ادباً جیب میں رکھ لیں یا کسی طرح اس کو احترام اس کا بجا لیں. گھر میں اگر چاہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں, مسجد میں تو شاید رکھ نہیں سکیں گے آپ. میں نے تو بہرحال رکھی ہوئی ہے, وہ چائے چھاننے کی چھلنیاں رکھی ہوئی ہیں. یہ دیکھیے یہ چھلنی, اس کا صرف 10 روپے کی ہے, میں نے منگوائی تھی 10 روپے کی ملی. اب ذرا دام تو آگے پیچھے ہوتا رہتا, ہر ملک کا اپنا اپنا دام ہوتا ہے نا, زیادہ قیمتی نہیں ہے, خرچہ زیادہ نہیں ہوگا, گھبرائی نہیں ہے. یہ چھلنی جو ہے نا, اس میں میں مسواک کرنے کے بعد کلی کرتا ہوں. کلی کرنے سے منہ میں جو مسواک کرتے ہو اس میں کافی ذرات جمع ہیں. پانی چھن کر نکل جاتا ہے, ذرات اس میں رہ جاتے ہیں, ریشے وغیرہ. تو آپ بھی گھر میں چاہیں تو گھر میں رکھ سکتے ہیں. میں نے مسجد کے اپنا جو مخصوص وضو خانہ میرا میرے مکتب کا اس میں رکھی ہوئی ہے, اور گھر کے وضو خانے پر بھی رکھی ہوئی ہے. اس سے تھوڑا اطمینان رہتا ہے کہ وہ ورنہ وہ ذرے جو ہے نا مسواک کے مزہ نہیں آتا. کہ آقا کی سنت اور ایسی عظیم سنت اس کے ذرات پھر گٹر کی نالی میں چلے جائیں. یہ میرا اپنا مطلب یا وہ ایجاد ہے چلنے رکھنے کی.
جمع تو ہو گئے حضور اس میں, اب اس کا آگے کا کیا؟
آگے کا یہ کہ اس کو دفن کر دیا جائے, کسی ادب کی جگہ رکھ دیا جائے. اگر اس کو اٹھا کر پھینک ہی دینا ہے تو پھر وہ چھلنی رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کا احترام کرنے کی نیت سے تو رکھا. دیکھو ادب کا معاملہ جو ہے نا, جو بھی ادب کے نئے نئے انداز اختیار کیے جائیں نا, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے جب تک وہ شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں. میں ثواب ہی ثواب ہے الحمدللہ. اس نیت سے اب کوئی کرے گا تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا, اور یہ بدعت حسنہ جاری کرنے کا مجھے بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, وضو میں سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں. اس کی حکمتیں بھی سنیے کہ مختلف چیزوں میں ہاتھ ڈالتے رہنے سے ہاتھوں میں مختلف کیمیاوی اجزاء اور جراثیم لگ جاتے ہیں. اگر سارا دن ہاتھ نہ دھوئے جائیں تو جلد ہی ہاتھ بعض جلدی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں. مثلا نمبر ایک ہاتھوں کے گرمی دانے, نمبر دو چمڑی کی سوزش, نمبر تین ایکزیما, نمبر چار پھپھوندی کی بیماریاں, نمبر پانچ جلد کی رنگت تبدیل ہو جانا وغیرہ. جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو انگلیوں کے پوروں سے شعائیں یعنی ریز نکل کر ایک ایسا حلقہ بناتی ہیں جس سے ہمارا اندرونی برقی نظام متحرک ہو جاتا ہے, اور ایک حد تک برقی رو ہمارے ہاتھوں میں سمٹ آتی ہے. اس سے ہمارے ہاتھوں میں حسن پیدا ہو جاتا ہے. کلی کرنے کی حکمتیں بھی سن لیجئے. پہلے ہاتھ دھو لیے جاتے ہیں جس سے وہ جراثیم پاک ہو جاتے ہیں, ورنہ یہ کلی کے ذریعے منہ میں اور پھر پیٹ میں جا کر متعدد امراض کا باعث بن سکتے ہیں. ہوا کے ذریعے لا تعداد مہلک جراثیم نیز غذا کے اجزاء ہمارے منہ اور دانتوں میں لعاب کے ساتھ چپک جاتے ہیں. چنانچہ وضو میں مسواک اور کلیوں کے ذریعے منہ کی بہترین صفائی ہو جاتی ہے. اگر منہ کو صاف نہ کیا جائے تو اس سے بھی بعض امراض پیدا ہونے کا خطرہ رہتا ہے. مثلا نمبر ایک ایڈز, کہ اس کی ابتدائی علامات میں منہ کا پکنا بھی شامل ہے. نمبر دو منہ کے کناروں کا پھٹنا, یہ اس سے پھٹتے. نمبر تین منہ اور ہونٹوں کی داد کوبا, جس کو مونیلائسس کہتے ہیں. نمبر چار منہ میں پھپھوندی کی بیماریاں اور چھالے وغیرہ. نیز روزانہ ہو تو کلی کے ساتھ غرغرہ کرنا بھی سنت ہے, اور پابندی کے ساتھ غرغرے کرنے والا ٹونسل یعنی کوے بڑھنے اور گلے کے بہت سارے امراض حتیٰ کہ گلے کے کینسر سے محفوظ رہتا ہے. ناک میں پانی ڈالنے کی حکمتیں بھی سنیے. پھیپھڑوں کو ایسی ہوا درکار ہوتی ہے جو جراثیم دھوئیں اور گرد و غبار سے پاک, اور اس میں 80% رطوبت یعنی تری ہو, اور جس کا درجہ حرارت 90 فارن ہائٹ سے زیادہ ہو. ایسی ہوا فراہم کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے ہمیں ناک کی نعمت سے نوازا ہے. ہوا کو مرطوب یعنی نم بنانے کے لیے ناک روزانہ تقریباً چوتھائی گیلن نمی پیدا کرتی ہے. صفائی اور دیگر سخت کام نتھنوں کے بال سر انجام دیتے ہیں. ناک کے اندر ایک خورد بین यानी माइक्रो यानी माइक्रोस्कोपिक झाड़ू है। इस झाड़ू में गैर मराई यानी नजर ना आने वाले रुएं होते हैं जो हवा के जरिए दाखिल होने वाले जरासीम को अलग कर देते हैं। नीज इन गैर मराई रुओं के जिम्मे एक और दिफाई निजाम भी है जिसे अंग्रेजी में डिसोजियम कहते हैं। नाक इसके जरिए से आंखों को इन्फेक्शन से महफूज रखती है। अल्हम्दुलिल्लाह अज्जा वजल वजू करने वाला नाक में पानी चढ़ाता है जिससे जिस्म के इस अहम तरीन आले नाक की सफाई हो जाती है और पानी के अंदर काम करने वाली बर्की रौ से नाक के अंदरूनी गैर मराई रुओं की कारकर्दगी को तकवीयत पहुंचती है और मुसलमान वजू की बरकत से नाक के बेशुमार पेचीदा अमराज से महफूज हो जाता है। दायमी नजला और नाक के जख्म के मरीजों के लिए नाक का गुस्ल यानी वजू की तरह नाक में पानी चढ़ाना बेहद मुफीद है। चेहरा धोने की हिकमतें भी मुलाहजा फरमाइए। आजकल फजाओं में धुएं वगैरह की आलूदगियां बढ़ती जा रही हैं। मुख्तलिफ कीमियावी मादे सीसा वगैरह मैल कुचेल की शक्ल में आंखों और चेहरे वगैरह पर जमता रहता है। अगर चेहरा ना धोया जाए तो चेहरे और आंखें कई अमराज से दो चार हो जाएं। एक यूरोपियन डॉक्टर ने एक मकाला लिखा जिसका नाम था आंख पानी सेहत यानी आई वाटर हेल्थ। इसमें उसने इस बात पर जोर दिया कि अपनी आंखों को दिन में कई बार धोते रहो वरना तुम्हें खतरनाक बीमारियों से दो चार होना पड़ेगा। चेहरा धोने से मुंह पर कील नहीं निकलते या कम निकलते। माहिरीन हुस्न व सेहत इस बात पर मुत्तफिक है कि हर तरह के लोशन और क्रीम वगैरह चेहरे पर दाग छोड़ते हैं। चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए चेहरे को कई बार धोना लाजिमी है। अमेरिकन काउंसिल फॉर ब्यूटी की सरकर्दा मेंबर बेचर ने क्या खूब इंकशाफ किया है। कहती है मुसलमानों को किसी किस्म के कीमियावी लोशन की हाजत नहीं, वुजू से इनका चेहरा धुलकर कई बीमारियों से महफूज हो जाता है। महकमा माहौलियात के माहिरीन का कहना है चेहरे की एलर्जी से बचने के लिए इसको बार बार धोना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ऐसा सिर्फ वुजू के जरिए ही मुमकिन है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल वुजू में चेहरा धोने से चेहरे का मसाज हो जाता है, खून का दौरान चेहरे की तरफ रवा हो जाता, मेल कुचैल भी उतर जाता और चेहरे का हुस्न दुबाला हो जाता है। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे साईं भाइयों, मैं आंखों के जरिए एक ऐसे मरज की तरफ तवज्जो दिलाता हूं जिसमें आंखों की रतूबत असलिया यानी असली बुनियादी तरी कम या खत्म हो जाती और मरीज आहिस्ता आहिस्ता अंधा हो जाता। तिब्बी उसूल के मुताबिक अगर भवों को वक्तन फवक्तन तर किया जाता रहे तो इस खौफनाक मरज से तहफ्फुज हासिल हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल वुजू करने वाला मुंह धोता है और इस तरह इसकी भवें तर होती रहती हैं। जो खुश नसीब अपने चेहरे पर दाढ़ी मुबारक सजाते हैं वो भी सुन लें। डॉक्टर प्रोफेसर जॉर्ज एल कहता है मुंह धोने से दाढ़ी में उलझे हुए जरासीम बह जाते हैं, जड़ तक पानी पहुंचने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। खिलाल की सुन्नत अदा करने की बरकत से जुओं का खतरा दूर होता है। मजीद दाढ़ी में पानी की तरी के ठहराव से गर्दन के पट्टों थायराइड ग्लैंड और गले के अमराज से हिफाजत होती है। कोहनिया धोने की हिकमतें भी सुनते चलिए। कोहनी पर तीन बड़ी रगे हैं जिनका ताल्लुक बिल वास्ता यानी डायरेक्ट दिल जिगर और दिमाग से और जिस्म का ये हिस्सा अमूमन ढका हुआ रहता है। अगर इसको पानी और हवा ना लगे तो मुतअद्दद دماغی اور اعصابی امراض پیدا ہو سکتے ہیں. وضو میں کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے سے دل جگر اور دماغ کو تقویت پہنچتی ہے اور اس طرح انشاءاللہ عزوجل وہ ان کے امراض سے محفوظ رہیں گے. مزید یہ کہ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے سے سینے کے اندر ذخیرہ شدہ روشنیوں سے براہ راست انسان کا تعلق قائم ہو جاتا ہے اور روشنیوں کا ہجوم ایک بہاؤ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اس عمل سے ہاتھوں کے عضلات یعنی کل پرزے مزید طاقتور ہو جاتے ہیں. مسحا کرنے کی حکمتیں. سر اور گردن کے درمیان حبل الورید یعنی شہ رگ واقع ہے. اس کا تعلق ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز اور جسم کے تمام تر جوڑوں سے ہے. جب وضو کرنے والا گردن کا مسحا کرتا ہے تو ہاتھوں کے ذریعے برقی راؤ نکل کر شہ رگ میں ذخیرہ ہو جاتی ہے اور ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی جسم کے تمام اعصابی نظام میں پھیل جاتی ہے اور اس سے اعصابی نظام کو توانائی حاصل ہوتی ہے. ایک صاحب کا بیان ہے. میں فرانس میں ایک جگہ وضو کر رہا تھا. ایک شخص کھڑا بڑے غور سے مجھے دیکھتا رہا. جب میں فارغ ہوا تو اس نے مجھ سے پوچھا آپ کون اور کہاں کے وطنی ہیں؟ میں نے جواب دیا میں پاکستانی مسلمان ہوں. پوچھا پاکستان میں کتنے پاگل خانے؟ اس عجیب و غریب سوال پر میں چونکا مگر میں نے کہہ دیا دو چار ہوں گے. پوچھا ابھی تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا وضو. کہنے لگا کیا روزانہ کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں بلکہ پانچ وقت کرتا ہوں. وہ بڑا حیران ہوا اور بولا میں مینٹل ہاسپٹل میں سرجن ہوں اور پاگل پن کے اسباب کی تحقیق میرا مشغلہ ہے. میری تحقیق یہ ہے کہ دماغ سے سارے بدن میں سگنل جاتے ہیں اور اعضاء کام کرتے ہیں. ہمارا دماغ ہر وقت فلوڈ یعنی مائع کے اندر فلوٹ یعنی تیرنا یعنی فلوڈ کے اندر فلوٹ کرتا کر رہا ہے یعنی ایک لکوڈ میں تیر رہا ہے مائع میں. اس لیے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور دماغ کی دماغ کو کچھ نہیں ہوتا. اور اگر کوئی ریجڈ یعنی سخت شے ہوتی تو اب تک ٹوٹ چکی ہوتی. دماغ سے چند باریک رگیں کنڈکٹر یعنی موصل بن کر ہماری گردن کی پشت سے سارے جسم کو جاتی ہیں. اگر بال بہت بڑھا دیے جائیں اور گردن کی پشت کو خشک رکھا جائے تو ان رگوں یعنی کنڈکٹر میں خشکی پیدا ہو جانے کا خطرہ کھڑا ہو جاتا ہے. اور بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ پاگل ہو جاتا ہے. لہذا میں نے سوچا کہ گردن کی پشت کو دن میں دو چار بار ضرور تر کیا جائے. ابھی میں نے دیکھا کہ ہاتھ منہ دھونے کے ساتھ ساتھ گردن کے پیچھے بھی آپ نے کچھ کیا ہے. واقعی آپ لوگ پاگل نہیں ہو سکتے. مزید یہ کہ مسحہ کرنے سے لو لگنے اور گردن توڑ بخار سے بھی بچت ہوتی ہے. پاؤں دھونے کی حکمتیں بھی سماعت فرمائیے. پاؤں سب سے زیادہ دھول آلود ہوتے ہیں. پہلے پہل انفیکشن پاؤں کی انگلیوں کے درمیانی حصے سے شروع ہوتا ہے. وضو میں پاؤں دھونے سے گرد و غبار اور جراثیم بہ جاتے ہیں اور بچے کھچے جراثیم پاؤں کی انگلیوں کے خلال سے نکل جاتے ہیں. لہذا وضو میں سنت کے مطابق پاؤں دھونے سے نیند کی کمی دماغی خشکی گھبراہٹ اور مایوسی یعنی ڈپریشن جیسے پریشان کن امراض دور ہوتے ہیں. صلوا علی الحبیب محمد. وضو کا بچا ہوا پانی پینے میں شفا ہے. اس سلسلے میں ایک مسلمان ڈاکٹر کا کہنا ہے اس کا پہلا اثر مثانے پر پڑتا ہے. پیشاب کی رکاوٹ دور ہوتی اور خوب کھل کر پیشاب آتا ہے. نمبر دو اس سے ناجائز شہوت سے خلاصی حاصل ہوتی ہے. نمبر تین جگر معدہ اور مثانے کی گرمی دور ہوتی ہے. روایت میں کسی برتن یا لوٹے سے وضو کیا ہو تو اس کا پانی قبلہ رخ کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے. وضو کا پانی کھڑے ہو کر پینا 70 بیماریوں کو دور کرتا ہے. مگر یہ یاد رکھیے کہ نل سے ہم نے وضو کیا جیسے آج کل ہم نل سے کرتے ہو بہت بڑا ٹینکی ہوتی ہے تو یہ وضو کا بچاؤ پانی نہیں کہلائے گا. ورنہ تو ہم دریا سے ایک بار وضو کر لیں اور ہم سمجھے دریا کا پانی ہے وضو کا بچا ہوا پانی ہوا نہیں، بلکہ لوٹے یا برتن میں جو ہم نے وضو کیا نا، تو اب یہ لوٹے کا جیسے بچا ہوا پانی ہے، تو اس کو کھڑے ہو کر قبلہ رو پی لینا مستحب ہے اور اس کی فضیلت ہے۔ میٹھے میٹھے سنگ بھائی، وضو اور سائنس کا موضوع چل رہا ہے اور آج کل سائنسی تحقیقات کی طرف لوگوں کا رجحان کچھ زیادہ ہے، بلکہ کئی ایسے افراد معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو انگریز محققین اور سائنسدانوں سے کافی مرعوب ہوتے ہیں۔ ایسوں کی خدمت میں عرض ہے کہ بہت سارے حقائق ایسے ہیں جن کی تلاش میں سائنسدان آج سر ٹکرا رہے ہیں، اور میرے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو پہلے ہی بیان فرما چکے ہیں۔ دیکھیے، اپنے دعوے کے مطابق سائنسدان اب چاند پر پہنچے، مگر میرے پیارے پیارے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج سے تقریباً 1450 سال پہلے سفر معراج میں چاند سے بھی وراء الورا، یعنی دور سے دور تشریف لے جا چکے ہیں۔ میرے آقا امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے عرس شریف کے موقع پر دار العلوم امجدیہ عالمگیر روڈ باب المدینہ میں منعقد ہونے والے ایک مشاعرے میں شرکت کا موقع ملا، جس میں ہدایت کے بخشش شریف سے یہ مصرائے طرح رکھا گیا تھا۔ مصرائے طرح رکھا جاتا ہے مشاعرے میں کہ اسی مصرے پر سب لوگ اپنا کلام بیان کریں۔ مصرائے طرح یہ تھا، سر وہی سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، تو اس کی بہر پر، اس کے وزن پر اسی کے ردیف اور قافیے کے مطابق شعراء کرام نے اپنا اپنا کلام پیش کیا۔ حضرت صدر الشریعہ مصنف بہار شریعت خلیفہ اعلی حضرت مولانا شاہ محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی کے شہزادہ گرامی، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ عبد المصطفیٰ ازہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس مشاعرے میں اپنا جو کلام پیش کیا تھا، اس کا ایک مطلع سماعت فرمائیے۔ کلام کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کو مطلع بولتے ہیں، اور اس میں دونوں کے ردیف قافیے ایک سے ہوتے ہیں، اور اگر ردیف قافیے ایک سے دوسرے شعر کے بھی ہوں تو اس کو مطلع ثانی بولتے ہیں، پھر مطلع ثالث علی ھذا القیاس، نسی پر قیاس کریں، اور جو آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس کو مقطع بولتے ہیں، مقطع۔ تو مطلع تھا یا مطلع ثانی تھا، ہمارا لیے کہتے ہیں صدقے پہ اب چاند کے انسان گیا، کہتے ہیں صدقے پہ اب چاند کے انسان گیا، عرش اعظم سے ورا طیبہ کا سلطان گیا، عرش اعظم سے ورا طیبہ کا سلطان گیا۔ یعنی صرف دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اب انسان چاند پر پہنچ گیا ہے، سچ پوچھو تو چاند تو یہ رہا، بہت قریب ہے۔ میرے میٹھے میٹھے مدینے کے عظمت والے سلطان شہنشاہ زمین و زمان رحمت عالمیان سردار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات چاند کو بہت پیچھے چھوڑتے ہوئے عرش اعظم سے بھی بہت اوپر تشریف لے گئے۔ اس کے بارے میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں،
عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے۔
سائنس دانوں نے تو اب چاند کے دھبے ڈکلیئر کیے، تصویریں لے کر کے چاند پر دھبے، اور چاند میں وہ تصویر لے کر انہوں نے مطلب قریب سے جب تصویر لی تو چاند میں وہ جوڑ ان کو نظر آ گیا۔ یہ جوڑ وہ ہے کہ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کر کے چاند کے دو ٹکڑے کر دیا تھا۔ اور یہ خبر بہت پرانی ہے، اب آپ کو یاد نہیں ہوگی، ہم نے بہت پہلے پڑھی ہے کہ یہ چاند کا جوڑ دیکھ کر کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا کہ مسلمانوں کی یہ بات صحیح ہے، کہ ہم تو پہلے سے دعویٰ کرتے ہیں کہ چاند کے دو ٹکڑے ہمارے آقا نے کیے تھے، شق القمر۔
تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم،
میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی مہ کا کلیجہ چر گیا۔
مہ کا کلیجہ چر گیا مہور ہے لیکن چاند ٹکڑے ہو گیا، مہ مارے چاند۔
تیری انگلی اٹھ گئی مہ کا کلیجہ چر گیا۔
پیارے امیر اہل سنت، آپ نے بزرگوں کے اشعار پڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ سائنس کی مثالیں بھی ارشاد فرمائیں، تو کیا سائنسدان جو کہیں وہ ہمیں مان لینا چاہیے؟
سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین گھوم رہی ہے، حالانکہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن پاک میں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کو روکے ہوئے ہے تاکہ ہل نہ سکے۔ اللہ تعالی نے تو زمین و آسمان کو روکا ہے کہ ہل نہ سکے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، اور سائنسدان کہتا ہے کہ زمین گھوم رہی ہے، تو ہم سائنسدان کو نہیں مانیں گے، خدا رحمان کے قرآن کو مانیں گے۔ تو جہاں جہاں سائنس قرآن سے ٹکرائے گا وہ رد، اور جہاں قرآن کے آگے سر جھکائے گا وہاں مان لیں گے۔ سائنس کی تھیوری بدلتی رہتی ہے اور قرآن پاک کے ارشادات بدلتے نہیں ہیں۔ سائنسدان ہو سکتا ہے شاید بدل بھی گئے ہوں گے، اتنا بھروسہ نہیں ہے، بدلتے رہتے ہیں، کبھی کچھ بولتے ہیں، کبھی کچھ بولتے ہیں، کبھی کچھ بولتے ہیں، تو قرار نہیں ہے۔
شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔